والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين شفيع للمذنبين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال إن تنصروا الله ينصركم وصدق الله العظيم. بزرگان گرامی قدر اور دینی بھائیوں, آپ کو یہ بتانے کی تو ضرورت ہے نہیں کہ ہم کیا تھے اور اب کیا ہو گئے اور کیا ہوتے جا رہے ہیں, اور نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں, سماج میں, ماحول میں ہو کیا رہا ہے اور ہم کن چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, ان سب سے پردہ اٹھانے کی, ان کو بتانے کی اب ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ ہیں. دنیا جو ہے اس وقت چھوٹی ہو گئی ہے, پہلے بڑی تھی, اور جو وہاں ہو رہا ہے وہ یہاں ہو رہا ہے. ٹی وی نے اور جو اس وقت ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے ہم سب کو ایک ہی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے. وہی مصیبت وہاں ہے, وہی مصیبت یہاں ہے, بس ذرا فرق ہے اپنے اپنے مزاج کا, اور کوئی چیز وہاں پہلے پہنچ جاتی ہے, ہمارے یہاں کچھ دیر میں آتی ہے, لیکن ہے سب وہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. ہمارے جتنے اکابر پہلے گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور اصلاً اگر آپ دیکھیں بالکل حضرت آدم سے تو دین ایک رہا ہے, لیکن جب دین میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتا تھا جو اس دین کے بگاڑ کو ٹھیک کرتا تھا. یہ نہیں کہ نیا دین لاتا تھا. بہت سے لوگوں نے غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا کہ نیا دین آیا. نیا دین کبھی نہیں آیا. اسی لیے قرآن مجید میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات فرمائی, ماں کن تو بدعا من الرسل, کوئی انوکھا رسول تھوڑی ہوں, پہلے جو رسول آئے ہیں ویسے میں بھی ایک رسول ہوں. اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں دین کا لفظ کہیں جمع کے ساتھ نہیں آیا ہے. پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیجیے دین کا لفظ, دیکھیں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اور ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ خود بتا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, یعنی الدین جو ہے وہ اسلام ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کو کہتے تو مسلمان ہیں یا مسلم, اور ہمارا تعلق مذہب اسلام سے, لیکن خود ہم معنی نہیں جانتے اسلام کے. اور اگر کسی سے پوچھئے کہ اسلام کے معنی کیا ہے تو شاید ہی کوئی بتا پائے, بہت کم لوگ بتا پائیں گے. مولوی لوگ ظاہر ہے, وہ علماء ہیں اور مدرسوں میں پڑھتے ہیں, وہ تو بتا دیں گے, جو عربی جانتا ہے وہ بتا دے گا, لیکن عمومی طور پر لوگ نہیں جانتے کہ مسلم کہتے کسے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو اب یہاں پہ دیکھیے, مرنا نہیں مگر مسلم ہو کر, مسلم ہو کر. تو مسلم ہے کہ یہی معنی اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو بہت کچھ مسئلہ حل ہو جائے. کہ ہمارا جیسے کچھ نام ہے تو کہتے ہیں نا کہ آپ کا نام کیا, ان کا محمد فاضل, محمد عالم, تو اس پر بعض لوگ کہتے ہیں نہ پڑھے نہ لکھے نہ محمد فاضل. تو ایسی ہمارا بھی حال ہو گیا ہے کہ ہم سب اسلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں لیکن نام کے ہیں. جیسے نام فاضل ہوتا ہے لیکن فاضل نہیں, عالم نام ہے عالم نہیں, ایسے ہی مسلم نام ہمارا ہے اور مسلم نہیں. ورنہ اصلاً مسلم کے معنی یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے کو حوالے کر دیں. اسلم کے معنی یہ آتے ہیں حوالے کر دینا, اسلم تو ہو اس کے حوالے کر دیا. اور اس کو یوں کہیں گے کہ خدا کے سامنے سرنڈر ہو جائے کہ جو اللہ کا حکم ہے بس اس کو ماننا ہے. اتنی سی بات ہے, جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے, اور جو جتنا زیادہ مانے گا اتنی بڑا مسلم ہے, اور جو نہیں مانتا وہ مسلم نہیں ہے. عبد الرحمن عبداللہ سے کچھ نہیں ہوتا, یہ ہے خطرے کی بات. اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج مسلمان مسلمان ہیں, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا کہ ہیں کتنے اور کس کتنے فیصد ہیں. اس لیے کہ یہ تو ہے نہیں کہ آپ مسجد میں آئیں. قرآن جی نے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تم لوگ مسلمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور کوئی صاحب مسجد میں آئے اور ایک پیر اندر داخل کریں ایک باہر اور کہے میں تو داخل ہو گیا, ہی کون سا داخل ہونا ہوا بھائی. داخل ہونا اس کو ہی کہتے ہیں جب آدمی پورا داخل ہو جائے, جو سر داخل کر دے, باہر سے کھڑے ہو کے یوں سر داخل کر دیں اور کہے میں تو داخل ہو گیا, اور ایک صاحب آئے پیر داخل کر دیں کہ میں داخل ہو گیا, ہی کون سا داخل ہونا بھائی. اسلام کہتے ہی نہیں اس کو کہ آدھا پونا یہاں کچھ نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اس کا ترجمہ مشکل ہے. ادخلوا فی السلم کافتن, یہ عربی والے جانتے ہیں اس کو, کہ پورے داخل ہو, پورے اسلام میں داخل ہو, یعنی تم بھی پورے اسلام بھی پورا, سو فیصد ادھر بھی سو فیصد ادھر بھی, نہ آدھا تیتر نہ آدھا بٹیر. لیکن ہم لوگوں نے تیا پاچا کر دیا اسلام کو اٹھا کر. اسی لیے اسلام کا جو حسین چہرہ تھا وہ بگڑ گیا. جیسے اگر کوئی آدمی تصویر بنوائے, جیسے بہت سے لوگ گدوا لیتے ہیں, ہمارے برادران وطن گدواتے ہیں نا, تو اس کا ایک لطیفہ ہے گدوانے کا. ایک سامنے کا شیر گود دیجئے, شیر بنا دیجئے. اب گدوانے سے تکلیف ہوتی تو انہوں نے کہا گودیے, تو انہوں نے کہا گودنا شروع کیا بنانا شروع کیا تو تکلیف ہونے لگی. کہنے لگے کہ کیا بنا رہے ہیں, کہ دم کی طرف سے بنا رہے ہیں. کہا بغیر دم کے بھی تو شیر ہوتا ہے, تو دم نہ بنائیے. تو اچھا بھائی دم نہیں بنائیں گے. اب انہوں نے پیر بنانا شروع کیا, اب پیر میں تکلیف شروع ہوئی. ظاہر گدوانے سے اس میں تکلیف تو ہوگی, چاہے دم بنائے چاہے پیر. اب جب پیر بنانا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا بنا رہے ہیں, کہا پیر. کہا پیر کے بغیر بھی تو شیر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایک پیر چھوڑے دیتے ہیں. اسی طرح معلوم ہوا کہ شیر کی بس چہرہ ہی رہ گیا اور باقی سب غائب ہو گیا. ایسی ہمارا ہی معاملہ ہے کہ اگر یہ کہیں گے تو یہ چھوڑنا پڑے گا, یہ کریں گے تو یہ چھوڑنا پڑے گا, یہ کریں گے تو یہ چھوڑنا پڑے گا. تو اندازہ یہ پھر آخر میں ہوا یہ کہ بس نام کے مسلمان رہ گئے, باقی اندر سے سب غائب. عقیدہ غائب, عبادات غائب, معاملات غائب, تعلقات غائب, پڑوسیوں کے حقوق غائب, اور جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے پامال, سب بالکل. اور ہیں ہم سب سے بڑے مسلمان, زندہ باد سب سے بڑے مسلمان ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو پڑے گا, اس کا اثر تو پڑے گا جب ظاہر ہے کہ مسلمان ہی نہیں. اب بات اتنی رہ گئی, ہمارے حضرت وہاں کی جگہ لکھا ہے صورت اور حقیقت. صورتاً ہم مسلمان ہیں, حقیقتاً ہم مسلمان نہیں. اور صورت اور حقیقت کا جو فرق ہے وہ تو رہے گا. آپ یہاں پتہ نہیں, میں نہیں جانتا, لکھنؤ میں زندہ عجائب گھر بھی ہے, مردہ عجائب گھر بھی. مردہ عجائب گھر میں آپ جائیے تو شیر کی تصویر ملے گی, بھوسا بھرا ہوا شیر ہے اور لومڑیاں ہیں اور دوسرے جانور ہیں, لیکن مردہ ہیں, وہ صورت ہے حقیقت نہیں ہے. اور ایک وہ شیر جنگل کا, دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ایسی ایک صورت ہے مسلمانوں کی, ایک حقیقت ہے مسلمانوں کی. تب اگر حقیقت پیدا ہو جائے مسلمانوں کے اندر تو دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے. اور اگر ہم صورت میں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک ٹپ آئے گا. ہمارے حضرت مولانا ایک جگہ لکھا ہے, جیسے کھیت میں کھڑا کرتے ہیں نا انسان کا بنا کر, پینٹ وینٹ پہنا دیتے ہیں, ٹوپی پہنا دیتے ہیں, جانور بھاگتے رہتے ہیں. تو حضرت مولانا فرمائے جس دن کوئی سیانہ کوا اس کے سر پہ بیٹھ گیا تو بھرم جاتا رہے گا. تو ایسے ہی اب بھرم چلا گیا ہم لوگوں کا, अभी तक भ्रम था, बहुत दिनों से भ्रम भ्रम पे चल रहे थे, सूरत पे चल रहे थे, लेकिन अब हमारे यहां खास तौर से आपके यहां जो सूरत थी वो भी चली गई, कौवा बैठ गया सियानिया, सियाना कौवा बैठ गया कि इनसे कुछ होगा नहीं, जो चाहो करो। तो ये खतरनाक बात है। तो असल मसला ये है कि हम लोग अपने अंदर वो दर्जा पैदा करें। और उसमें क्या है, ये आयत बहुत अजीब गरीब है, इसलिए आयत जो पढ़ी जाती है या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये आयत निकाह में पढ़ी जाती है। आप लोगों सुना होगा निकाह के खुतबे में काजी साहेबान ये आयत पढ़ते हैं, और निकाह मुझे भी बहुत पढ़ाना पड़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, बरसा बरस से पढ़ा रहा था, समझ में नहीं आता था निकाह से इस आयत का क्या ताल्लुक है। जी वही, इसलिए निकाह के मौके पर तो खुशी होती है, और अल्लाह मियां मौत याद दिला रहे हैं, तो खुशी का मौत से तो कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ऐसा क्यों याद दिलाया जा रहा है। बहुत दिनों में सोचता रहा, फिर अल्लाह ने एक बात डाली दिल में, वाकई अजीब गरीब बात समझ में आई। बात यह है कि यहां पर अल्लाह ताला एक बहुत अजीब गरीब बात कह रहा है, वो ये है कि देखो तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो जाओ, यानी आहिस्ता आहिस्ता अपने को बनाना शुरू करो, यहां तक के बनते बनते उस मकाम पर पहुंच जाओ कि मुकम्मल मुसलमान बन जाओ। अब इसका ताल्लुक देखिए बहुत अच्छा निकाह से हो गया, वो ये है कि जिस तरह औरत को बनाया जाता है रुखसती के लिए, बहुत खूबसूरत किया जाता है उसको, यहां तक कि अब तो देखिए क्या क्या तमाशे लोग करते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह में ले जाते हैं और औरत को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, ताकि जब औरत खूबसूरत होगी और वहां जाएगी शौहर के घर तो पसंद कर ली जाएगी, और शौहर उसको चाहेगा तो उसकी अच्छी जिंदगी गुजरेगी, तो जाहिर सूरत उसकी बनाते हैं ताकि पसंद कर ली जाए। ऐसे ही यहां पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपनी सीरत बनाते चले जाओ, यहां तक के इतने हसीन हो जाओ कि वहां पसंद कर लिए जाओ। ये रुखसती है, गोया के वो औरत की रुखसती, ये मर्द की रुखसती, और मर्द और औरत दोनों की रुखसती। यहां पर जब आदमी ले जाएगा तो यहां पर यही कहा गया है, बनाते चले जाओ। इसलिए कि देखिए एकदम से तो कोई बनता नहीं, एकदम से कोई पैदा होता नहीं, यानी बड़ा कोई ऐसा नहीं देखा होगा कि 20 साल का लड़का पैदा हो जाए, छोटा पैदा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। इसी तरह इस्लाह का भी अमल है, यानी आहिस्ता आहिस्ता अपने को ठीक करता चला जाए, ये ठीक करे जाए। आप आईना सामने रखें तो ऐसा थोड़ी बस यूं मारेंगे फिर ठीक हो जाएगा, आईना सामने रखकर इधर ठीक करेंगे, कभी इधर के ठीक करेंगे, कभी इधर के ठीक करेंगे, इधर के ठीक करेंगे, ठीक होकर फिर आएंगे मैदान, इसी तरह ठीक करता चला जाए एक एक चीज को लगा रहे। क्योंकि देखिए कुरान मजीद में क्या कहा, आपने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए खुदाबंद कुद्दूस सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे, तो अल्लाह मियां ने क्या फरमाया, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान जो है ये हिदायत का रास्ता दिखा देता है, ये तुमको दिया गया तो आप पढ़ लीजिए कुरान। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर रकत में पूरा कुरान पढ़ लो, कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता। और पूरा कुरान आपके सामने रहे हर वक्त ताकि आप उससे इस्लाह करते रहें, नहीं कर सकते। तो अल्लाह मियां ने आसान कर दिया, फ़क़्रउ मा तयस्सरा मिन्हु, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ समझते जाओ, दोनों बातें हैं। इसीलिए कारी से कहा गया पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और समझने वाले से कहा गया पढ़ते जाओ समझते जाओ और समझाते जाओ, इस तरह आगे बढ़ते चले जाओ। क्योंकि अल्लाह मियां ने जिस्म का निजाम देखे बनाया है, हम लोग भूल जाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दो चीजों की जरूरत होती है, एक दूध की और एक उसकी रूह प्यासी होती है, उसको इल्म की। इसीलिए पहले कहा गया इल्म, उसकी प्यास रूह की भी बुझाओ, अजान दे दो, कान में अजान इकामत कह दो, उसकी प्यास रूह की बुझ गई, अब दूध पिलाओ। उससे पहले दूध नहीं पिलाया जाता, पैदा होते ही अजान कह दो। इसलिए यहां भी रूह को मुकद्दम रखा, तो अब रूह के लिए इल्म और जिस्म के लिए दूध। इसलिए बगैर दूध के कोई बच्चा जिंदा ही नहीं रह सकता। अब बता दीजिए दुनिया में कोई बच्चा ऐसा है जो बगैर दूध के? कोई भी नहीं आज तक, क्या किसी और का पिए, लेकिन पीना पड़ेगा। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है बगैर इल्म के भी तुम जिंदा नहीं रह सकते। जिस तरह अगर दूध बच्चे का रोक दिया जाए जिस्म मर जाता है, और अगर इल्म रोक दिया जाए तो रूह मर जाती है। जिस्म मरता है तो पता चल जाता है, रूह मरती है तो पता नहीं चलता। इसीलिए न जाने कितनों की रूह मर गई वो पता नहीं, اور آدمی سمجھ رہا بڑے طاقتور و توانا ہے، حالانکہ مردہ ہے وہ اور اس پاس کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن فرمایا فقرؤا ما تیسر منہ. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ بچہ دودھ تھوڑا تھوڑا پیتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ تو نہیں کہ پورا دودھ پلا دیا آپ نے کہ بندر چلتا رہے گا وہ. یا اگر آپ غور کریں تو ایک آدمی ہمارے خیال میں چار پانچ تالاب پانی پی جاتا ہے پوری زندگی میں، اور آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں 14 گلاس پیو، اتنے گلاس پیو. تو اگر 14 گلاس 10 گلاس حساب لگائیے پوری 80 سالہ زندگی میں کتنے ہو گئے، کئی تالاب ہو گئے، لیکن کیسے پیا؟ تھوڑا تھوڑا جب پیاس لگے. اور اس میں پیاس بھی ضروری ہے، اگر آپ کو پیاس نہیں لگے تو علاج کروانا پڑے گا. تو ایسے ہی معاملہ ہے علم کا بھی، علم بھی آپ پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں اور اس کا حساب رکھا گیا پورا. اور کیا کہا گیا؟ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلا علم، یہ پہلا علم ہے. اس لیے طلب العلم فریضۃٌ علی کل مسلمین، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین، نماز سے زیادہ فرض عین، بالکل پہلا کام یہی ہے. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا عورت مرد، عورت پر بھی، مرد پر بھی، بوڑھے پر بھی، جوان پر بھی، بچے پر بھی، بچی پر بھی، سب پر ہے. اسی لیے عام رکھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو مسلم ہے اور جس عمر میں ہے اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہو گیا. اب دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب جیسے بچہ پیدا ہوا، دودھ پلایا، اس کو اذان دے دی، کان میں اذان دے دی، دو چیزیں چل پڑی. اب دونوں کا حساب برابر رکھنا ہے. تو اب شروع میں تو یہ کیا کہ اس کا عقیدہ درست کیا، لا الہ الا اللہ کو جانو، کہے کیا وعلم، جانو لا الہ الا اللہ. ابھی لا الہ الا اللہ سب کتنا کہتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں معلوم. اگر میں بھی اس وقت یہاں بھی امتحان لوں اور اگر وقت ہوتا تو میں بھی امتحان لے کر دکھا بھی دیتا، تو مجھے شبہ ہے. اگرچہ یہاں علم ہے بہت اور یہاں علماء بہت ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن مجھے شبہ ہے ایسا. میں اپنے ہاتھ امتحان لیتا رہتا ہوں لکھنؤ میں، لیکن نوجوان آتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ سنا دو، بعض لوگ کلمہ تک یاد نہیں اور معنی تو اکثر کو یاد نہیں. کہیں گے مولوی صاحب بھی کیا باتیں کر رہے ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہے. ابھی آپ ایک دم سے کہیں گے فوراً اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ پورا نہیں ہے. اس لیے کہ معبود کا لفظ بھی عربی کا ہے، تو کہہ دیتے لا معبود الا اللہ، لیکن یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہا لا معبود الا اللہ. اس لیے ایک جز ہے لا الہ الا اللہ کا. لیکن اردو میں بیچاری ہماری اردو زبان جو ہے اس کو کیا کہا جائے، اردو زبان کا دامن بڑا تنگ ہے، عربی کا ترجمہ پورا مکمل کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی زبان نہیں کر سکتی. تو اس لیے تنہا یہ ترجمہ نہیں، لیکن یہ بہتر سے بہتر جو ہو سکتا ہے ترجمہ وہ ہے، غلط نہیں ہے، ہے بہتر لیکن پورا نہیں ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ بہت عظیم شان چیز ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہم لوگ آج تک سمجھے ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا. حدیث میں آتا ہے کہ ساروں آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلے میں جھک جائے گا، لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. اسی طرح اس کے اندر جو معنی ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں. اب دیکھیے یہ بات اکثر نہیں جانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ تو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب بھی نہیں ہے. اس کے اندر یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب بھی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے اور جس سے ڈرا جائے. یہ سارے معنی لا الہ الا اللہ کے اندر ہیں، لیکن ہم نے صرف اتنا جانا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو ان کا نماز پڑھ لو اللہ کے لیے، دل ادھر لٹکا دو ادھر لٹکا دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ میں یہ مسئلہ بھی ہے. میں ابھی وہاں گیا، کیا نام ہے، ادھر مہاراشٹر کی طرف 2 سال ہو گئے، حضرت مہاراوے صاحب بھی تشریف فرما تھے. میں بڑوں کو بزرگوں کی موجودگی میں کرتا نہیں تقریر، وہاں وہ پرچہ آ گیا، سب کالج کے نوجوان تھے، وہ پروفیسر حضرات پورا بھرا ہوا تھا. تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ بھی کچھ کہہ دیجئے. ارے ہم نے کہا ہم بزرگوں سے ہم نے کچھ نہیں کہتے. تو پیچھے پڑ گئے، انہوں نے سائنس کی نمائش بھی لگائی تھی اور سب کالج کے لڑکے ہی بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے مسائل کا حل کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اچھا 5 منٹ میں کہہ دیتا ہوں. حضرت مولانا تشریف فرما ہے, میں اب سبق سناتا ہوں, حضرت تائید فرما دیں گے تو بہت اچھی بات. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے مسئلے کا حل صرف ایک ہے کہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سب کا دل ناچنے والوں میں ہے اور کھیلنے والوں میں ہے, بس وہاں سے لا کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیں, سارے مسئلوں کا حل ہے. نوجوان بھی مسکرائے, بات تو صحیح یہی ہے. اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب, آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی. اور آج محبت ہمارے نوجوانوں کس سے ہے؟ اچھے اچھے دیندار لوگ, آپ ان کے موبائل دیکھیے تو اس کے اندر تصویریں ان کی محبوبوں کی ملیں گی. اور یہاں حکم ہے لا الہ الا اللہ کا, اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں, یعنی اس کو دل دیا ہی نہیں جا سکتا کسی اور کو اللہ کا اور اس کے رسول کے سوا. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ بس ہاں عبادت, وہ بھی نماز عبادت جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دوسری تصویریں ہی آتی رہتی ہیں, نماز بھی ہماری کیا ہے. تو یہ معاملہ. دوسری بات میں نے اس کی ان کے سامنے بس دو تین پانچ منٹ دس منٹ کہی ہوگی, ہم نے کہا دوسری بات یہ سائنس کی آپ نے نمائش لگائی ہے, سائنس جو ہے وہ اسلام کے گھر کی نوکرانی ہے, اور آپ نے اس کو پتہ نہیں کہا سمجھے ملکہ سمجھ لیا. ملکہ نہیں ہے, نوکرانی ہے. جب اسلام کے گھر میں کوڑا کرکٹ آ جاتا ہے تو جھاڑو دینے آتی ہے. بس ہم نے کہا السلام علیکم, میں اب جا رہا ہوں, ہو گئی تقریر. تو اس وقت بھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں یہ نہیں جانتے اسلام ہے کیا, غور نہیں کرتے, اللہ کے حوالے کر دیا. جب کر دیا تو اب پوچھ کر چلنا پڑے گا کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اب کتوں کو عقیدے کی فکر ہے, میں تو بہت پریشان عقیدے کے سلسلے میں ہوں, اور صاف کہتا ہوں اس وقت عقیدہ اچھے اچھے مولویوں کا ٹھیک نہیں ہے تو ہم لوگوں کیا ٹھیک ہوگا. اپنے عقیدے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اب مولویوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں بے نیاز ہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن کا معاملہ ہے, اسی لیے قرآن جو ہے عقیدے کی کتاب بھی ہے, شروع سے لے کر آخر تک عقیدہ درست کرتی چلی جاتی ہے. ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اچھی عربی جانتا ہو اور قرآن شریف پڑھے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, مشرک نہیں ہو سکتا. مگر مسئلہ وہی عربی جاننے کا پھر آ گیا, اور عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس کا سمجھنا, یعنی سمجھنا تو آسان اللہ نے کر دیا ہے, لیکن پوری طرح اس کو قابو میں لے آنا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں, اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اسی وجہ سے قرآن مجید کا ترجمہ اگر کوئی دعویٰ کرے میں نے کر دیا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے, اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. عرب تو ہنستے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ فلاں صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ کر دیا ہے تو ہنستے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے بندے کوئی اللہ کی زبان کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ اللہ ہی نہیں کر سکتا. ہاں یہ کہو کہ قرآن کے مطالب اور معانی کی ترجمانی, اور یہی سب نے کیا ہے, ہمارے قابل جتنے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ترجمہ کون کر سکتا ہے قرآن مجید کا؟ لا الہ الا اللہ کا تو میں نے بتایا, آپ کر نہیں پا رہے ہیں تو اور کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی زبان کا ترجمہ کون کر سکتا ہے؟ کسی زبان میں دم ہی نہیں ہے, اسی لیے ساری زبانیں مٹ جانے والی سوائے عربی کے. عربی جب سے ہے آج بھی ویسا ہی ہے, قیامت تک ویسی رہی ہے, کیونکہ قرآن نے روک دیا اس کو. اور باقی زبانیں چاہے کتنی اچھی ہوں سب کو مٹ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, اور سب ختم ہوتے چلے جائیں گے. غرض کے بعد عرض یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ابھی سے کوشش کریں سب لوگ مل کر, کوئی اس میں مستثنا نہیں, کرنا ہے, تو پھر آدمی آگے بڑھتا چلا جائے. لیکن ہم لوگوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ موٹی موٹی چیزیں بھی نہیں جانتے ہیں, کیونکہ دیکھیے اس بات یہ ہے کہ جب آدمی مالدار بھی نہ ہو اور عالم پڑھا لکھا بھی نہ ہو اور تکبر بھی ہو تو کیا کرے گا؟ ہر وقت لڑے گا, جھگڑے گا. تو آج پوری قوم ہر جگہ لڑ رہی ہے, ہر جگہ جہاں جائیے آپ یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں لڑائی ہے, بہت گروپ بندی ہے, یہ فلاں کی ٹانگ کھینچتے ہیں, ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں, ان کی یہ کرتے ہیں, ان کی یہ کرتے ہیں, جہاں جاؤ یہی شکایت. لیکن یہ شکایت اس وجہ سے ہے کہ کیا عرض کریں کہ شاہ دانت یا بے دانت جوہری, قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت جوہری, نہ ہم جوہری رہے نہ شاہ رہے, دونوں چیزیں ہم سے چلی گئیں. نہ ہم پہچانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کیا ہے اور نہ ہم اس مقام پر ہیں بادشاہ کہ ہم قدر کرتے، دونوں نئی حیثیتیں ختم ہو گئی ہماری، تو اب ذرا ذرا سی بات پہ الجھے رہتے ہیں، دست و گریبان، یہ ان کے خلاف ہو، ان کے خلاف یہ حسد، یہ جلن، یہ کینہ، یہ کپٹ، یہ سب بیماریاں ہیں. بوڑھا جب آدمی ہو جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے. ابھی لوگوں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے ابن خلدون نے بھی لکھا ہے قومیں بوڑھی ہوتی ہیں، مسلمان سب بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے ہونے کے بعد کوئی جوان نہیں ہوتا، یہ اللہ کی سنت ہے. ہاں بس ایک مسئلہ ہے کہ بوڑھے کا علاج کرتے رہیے بیٹھ کے، جب کمر میں درد ہو تو اسپتال لے جائیے، ہاتھ ٹوٹ جائے تو اسپتال لے جائیے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ بوڑھا جوان ہو جائے، ناممکن. ہاں انجیکشن جب لگتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی جوانی آتی ہے، تو جوان نہیں ہوتا. جی ابھی انجیکشن لگا نا، جو سمجھ گئے ہوں گے، اللہ میاں کے انجیکشن ہیں وہ لگاتے ہیں اللہ میاں کبھی کبھی، تو اگر 500 mg کا ہے تو ذرا زیادہ دوڑے گا بوڑھا، اور اگر کم mg کا ہے تو جتنے کم mg کا اس کا کم دوڑے گا، تو لوگ سمجھ لیتے جوان ہو گیا، بوڑھا جوان کیسے ہو جائے گا؟ ہاں دوڑے گا کچھ دور، اس کا پھر بوڑھا کا بوڑھا. تو اس میں اصل یہ ہے کہ ایک تو ہم بوڑھے بھی ہیں بانجھ بھی ہیں، دونوں باتیں ہو گئیں، اور ہمارے اکابر بوڑھے تو ہوئے لیکن بانجھ نہیں تھے، ان کی اولاد تھی، اس کی وجہ سے آج تک کام چل رہا ہے. اب اگر ہم بانجھ بھی رہے اور بوڑھے بھی ہو گئے تو ہماری پھر آگے کیا ہوگا یہ بتائیے. ہماری یعنی اگر انتقال ہو جائے گا تو دفنانے کون لے جائے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کام کو بھی نہ بھولیں، یعنی اولاد ہونی چاہیے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اولاد کی کیا ضرورت، بوڑھا گھر میں ہے بےچارا پریشان، اس کو اسپتال لے جانا ہے تو اولاد کی، ارے اولاد کی پہلے ضرورت ہے، اس کی اولاد کو پہلے، تاکہ آپ اولاد کے لیے لوگ عقیدہ خود خراب کر لیتے ہیں، کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، حالانکہ بالکل جائز بھی بعض دفعہ کام ہوتا ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے. اس میں بہت سے عجیب واقعات ہیں، مجھے وقت نہیں سنایا جائے. غرض کے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سب مل کر یہ طے کر لیں کہ اپنی اصلاح کرنی، ہر شخص اپنی جگہ پر، عقیدہ پہلے ذہن میں رہے اور اس کے بعد پھر عبادات وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر یہ اللہ کا قانون بھی سمجھیں. جو میں نے آیت پڑھی بس اس کو 5 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرو گے تو احسان ہوگا، اور اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو تمہاری نصرت ہوگی، بس بات ہو گئی ہے. احسان کیجئے. اب احسان جو ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون اٹھا لیتا تھا اور جا کے مار دیتا تھا، اس لیے کہ اس کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ حکومت چلی جائے گی، تو یہ کام چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کی قوم پر، ورنہ تو کتنی پریشانی، من الکرب العظیم، سخت پریشانی، گھٹن میں تھے، مصیبت میں تھے، اللہ نے احسان فرمایا، اس سے نکالا، اور پھر ہم نے مدد کی تو وہ غالب آئے. تم نصرت کے بعد غلبہ ملتا ہے اور اللہ کے احسان کے بعد مصیبت سے نجات، دو چیزیں ہو گئیں. تو نجات اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ کا احسان جب ہوگا تب نجات ملے گی، لیکن احسان کا قاعدہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرو احسان ہوگا. تو احسان کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا، ابغونی فی الضعفاء، مجھے ضعیفوں میں تلاش کرو. ضعیفوں میں کیوں تلاش کرو؟ کیونکہ آپ محسن عالم ہیں، آپ محسن عالم ہیں اور رحمت عالم ہیں. اب رحمت عالم کی تشریح الگ ہے، محسن عالم کی الگ ہے. تو آپ یہاں سے میں محسن بتاؤں کہ آپ محسن عالم ہیں، تو آپ نے کہا الضعفاء، تو ضعیف کی کتنی شکلیں ہیں؟ سینکڑوں. اب وہ کام ہم نے چھوڑ دیا، ضعیف والا جو کام تھا کہ ضعیف پر احسان کرو. اب ضعیف جو ہے، بوڑھا بھی ضعیف، مریض بھی ضعیف، یتیم بھی ضعیف، بیوہ بھی ضعیف، جاہل بھی ضعیف، اور بھٹکا ہوا بھی ضعیف، گمراہ بھی ضعیف، کافر بھی ضعیف، یہ سب ضعیفوں کی فہرست ہے، ان پر احسان کرتے چلے جائیے. اور آپ نے کہا نا کہ صحابہ نے عرض کیا، حضرت ہم تو راستے پر بیٹھتے ہیں، آپ نے پہلے منع کیا، راستے مت بیٹھو. ان کا حضرت بغیر اس کے تو ہم رہ نہیں سکتے، ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے چوپال ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر حق ادا کرو، سلام کا جواب دو، اور جو راستہ بھٹک جائے اس کو راستہ دکھاؤ. اور جس کو نظر نہ آ رہا ہو اس کو بھی راستہ دکھاؤ. اب دیکھیے آپ تو وہاں بیٹھنے کا حق کیا ہے؟ اب یہاں آپ رہتے ہیں کافروں میں رہتے ہیں آپا گمراہ ہیں, تو ان کے لیے آپ فرماتے تھے اللہم اہدہم واتی بہم, اللہ ان کو ہدایت دے دے ان کو لیا, یہ بھی نہیں کرتے ہوں, دعا بھی نہیں کرتے. جب گزرے یاد دیکھیے جو مندروں پر ہو رہا ہے اور قبروں پر ہو رہا ہے, ہم گزرتے ہیں کتنے کے دل پر چوٹ لگتی ہے. اب ان پر احسان ہم کو کرنا چاہیے تھا کہ وہاں سے نکالتے ان کو, اس کا طریقہ جو ہے وہ تو پھر الگ ایک موضوع ہے پورا, جس پر تھوڑا سا ہمارے مولوی عاصم صاحب نے بتا دیا. تو اب یہ جتنا احسان ہم کرتے چلے جائیں گے, عورتیں خود ضعیف ہیں پوری کی پوری, ان پر احسان ہو. کیسا احسان؟ بیوی پر, ماں پر, بیٹی پر اور یتیم عورت پر, سب کے احسانات کی شکلیں الگ الگ ہیں, اور جتنے ضعیف شکلیں ہیں وہ ساری ساری سامنے لے آئیے. اب جب ان پر آپ احسان کریں گے تو اللہ اوپر سے آپ کا احسان کرے گا. ہم تو احسان خود نہ کریں اور اللہ میاں بس ہر وقت اوپر سے احسان کر دیں. احسان کیسے کر دیں بھائی؟ ارے پہلے آپ جو انہوں نے کہا الجزاء الاحسان, بدلہ احسان کا بدلہ احسان ہے, تم احسان کرو تم پر احسان کیا جائے. ایسی نصرت دین پر نصرت ہے خدا بندی, اللہ کی نصرت آپ کیا کریں گے؟ اللہ تو خود ناصر ہے, وہ تو خود مدد کرتا ہے. تو یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دین کی نصرت جب کرو گے تو اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی, جب نصرت ہوگی تو غلبہ ہوگا. تو یہاں دین کی نصرت ضروری ہے ہر اعتبار سے, اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ہم کو اختیار کرنی پڑیں گی. جب ان دو چیزوں کو لے کر چلیں گے, احسان کو لے کر چلیں گے, نصرت دین کو لے کر چلیں گے, تو آپ کو اللہ کی طرف سے غیر معمولی رحمتوں سے نوازا جائے گا, اس پر سے اللہ کا احسان ہوگا, اور کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. آپ احسان کر کے دیکھ لیجئے, اور جو لوگ جہاں احسانات کیے گئے ہیں وہاں کی شکلیں الگ ہیں, اور آپ نے اس کے نمونے یہاں بھی دیکھے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے معاملات اچھے کیے تھے وہ اللہ نے بچایا اور ان کو نوازا. ان حالات میں بھی ایسے ہی اگر پوری قوم مسلمان اگر اس کام پر آ جائے جو اس کی ذمہ داری تھی, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے پاس الدین ہے, آپ کے پاس الاسلام ہے, آپ کے پاس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں, آپ نہیں کریں گے تو کون آخر کرے گا؟ لیکن کر رہے ہیں عیسائی, آپ سے لے کر کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ کر کریے تو عیسائیوں کا کام ہے. اب تو ایسے کہنے والے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے کہتے ہیں تو عیسائیوں کا کام ہے. ارے اللہ کے بندو, تمہارے ابا کا کام تھا جو انہوں نے لے لیا. تمہارے ابا سونے کے بہت بڑے اچھے گڑھنے والے تھے, بہت شاندار ان کی دکان چلتی تھی, لیکن وہ آ کر سیکھ کر لے گئے, آپ تم ایسے ہی بیٹھے فقیر کے فقیر. تو یہ تو تمہارے یہاں سے لے گئے. ہمارے لکھنؤ میں تمباکو بہت مشہور ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, اور بہت ایک زمانے نام تھا ان کا. ان کے یہاں غیر مسلم کام کرتا تھا, وہ ان سے وہ نسخہ سیکھ کر, اور اس وقت سب نمبر ایک پہ پوری دنیا میں. اب وہ فقیر ہیں, وہاں بیٹھے ہیں اپنی دکان لیے ہوئے اتنی سی. بس ایسے ہی مسلمانوں کا حال اس وقت ہو گیا ہے کہ ہمارے ابا امیر تھے اور جانتے تھے سارے کام, اور ہم سے وہ لے گئے سیکھ کر, اور ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, کرتے کم ہیں ڈھنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں, تو اس ڈھنڈورے سے بہت کچھ اٹھا کر اڑا کے لے جا رہے ہیں. اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ہی کے پاس سب کچھ تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو بس پیام انسانیت کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ آپ احسان کرنے والے بن جائیں, اور اس کی جتنی شکلیں ہیں یہ ہماری ہیں سب. الحکمت ضالۃ المؤمن فحیثما وجدها فهو احق بها, اس طرح کی جتنی شکلیں ہیں وہ ہماری ہیں اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. اور ہم کو یہ کام کرنا ہے, جس دن یہ قوم ہمارے مسلمان اس کام میں آگے آ جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے ہمارے مسائل حل. اور سب سے بڑا مسئلہ حل یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جو دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے گھر اس کا اچھا ہو جاتا ہے. ہم لوگ جب ان کو چھوڑ بیٹھے کہ بھٹکے بھٹکے مرے مرے جائے جائے, تو اللہ نے کہا اچھا الجھو پھر سب آپس میں, یہ برادری ان سے الجھی ہوئی ہے, یہ مدرسے والے ان سے الجھے ہوئے ہیں, ادھر والے ادھر والے سے الجھے ہوئے ہیں, ایک محلے والے دوسرے محلے والے سے الجھے ہوئے ہیں, باپ بیٹا بیٹا باپ, عجیب عجیب کشمکش کے عالم میں مسلمان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہوا کیا ہے؟ یہ بڑھاپے کی علامت میں نے جو کہا وہی بات ہے کہ آپس میں لڑ رہے اور ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھے. مننا جب دوسروں کا سامنے ہوتا ہے پھر خیر خواہی ہوتی ہے, تو آپس کے معاملات سب تعاون کرتے ہیں, بھائی چلے جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ, تو کام بنتا چلا جاتا ہے. جس دن ہم اس کو سمجھ لیں گے, ہمارے حضرت مولانا پیام انسانیت اسی لیے شروع کی تھی تاکہ ہم اپنے الجھنے سے زیادہ اس کام میں لگ جائیں تو اپنے مسئلے خود حل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دے گا، اور ہمارے جو ایسے مسائل ہیں جن کو سامنے لانا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا وہ خود انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے، اور بطور خاص اپنی توفیق سے نواز کر ہماری دستگیری فرمائے، اور اس راستے پہ ہم کو لگا دے. ہم تو نالائق ہیں لیکن وہ کریم ہیں، اور کریم کہتے ہی اس کو ہے جو نالائقوں کو دینے والا ہو. ہم لوگ اسی طرح بھیک مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کچھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.